बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور سیاسی گفتگو شامل رہے گی. پھر آپ سامعین سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نیچرل ڈے کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت سن سکیں گے. پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام ایرانی مشاہیر پیش کیا جائے گا. پھر خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیے گا. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی. پھر تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام اسلام کی معرفت. یہاں سامعین پروگرام اسلام کی معرفت کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن ہوگا اور نشریات کا اختتام پروگرام انداز جہاں پر ہوگا. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. آئی اے ای اے ایران کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف دھمکیوں پر شفاف موقف اختیار کرے. رافائل گروسی سے ٹیلی فونی گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ کا واضح موقف. غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری. تازہ جارحیت میں کم سے کم 17 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی. ہندوستان میں حکومت نے مسلمانوں کی مخالفت اور حزب اختلاف کے ہنگاموں کے دوران متنازع وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا. پاکستان میں حکومت اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے مذاکرات ناکام. مستونگ میں احتجاج اور دھرنا جاری. اور بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ کی یادگار دیوار لبریشن وار میموریل منچا کو گرا دیا گیا. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کے تحفظ کے لیے ہر ضروری تدبیر سے کام لے گا. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں ان پر واضح کر دیا ہے کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کے تحفظ کے لیے ہر ضروری تدبیر سے کام لے گا. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تازہ صورتحال اور سفارتی مشاورتوں سے انہیں آگاہ کیا. سید عباس عراقچی نے آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون پر مبنی ایران کی پالیسی پر ایک بار پھر زور دیا اور کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات کے خلاف دھمکیوں کے حوالے سے شفاف موقف اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان دھمکیوں کے جاری رہنے کے پیش نظر ایران اپنے پرامن ایٹمی پروگرام کی حفاظت کے لیے ہر ضروری تدبیر سے کام لے گا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے کہا کہ وہ موجودہ مسائل کے حل کے لیے فضا کو ہموار کرنے کی غرض سے سبھی فریقوں سے گفتگو کریں گے۔ انہوں نے اسی سلسلے میں اپنے دورہ ایران کی درخواست کی، جس کو وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے منظوری دے دی۔ اس سلسلے میں ضروری تفصیلات ایران اور آئی اے ای اے بعد میں طے کریں گے۔ امریکہ کی ٹرمپ حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کے تحت مزید نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی وزارت خزانہ نے ایران میں موجود 6 چینی کمپنیوں اور 2 ایرانی شخصیات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان چینی کمپنیوں پر ایرانی ڈرون طیاروں کے پارٹس فراہم کرنے کا الزام ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آج کا یہ اقدام ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کے تحت انجام پایا ہے، اور یہ صدر ٹرمپ کے فرمان سے 4 فروری 2025 سے ایران پر عائد کی جانے والی پابندیوں کا دوسرا مرحلہ ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ ایرانی میزائلوں اور ڈرون طیاروں کا پھیلاؤ امریکہ کے اتحادیوں، ہمارے اہلکاروں اور شہریوں کے لیے بدستور خطرہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکی صدر کی تازہ دھمکی کے بعد اقوام متحدہ نے امریکہ اور ایران دونوں سے اپیل کی ہے کہ ایسے بیانات سے پرہیز کریں جن سے کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے نیو یارک میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکی صدر ٹرمپ کی تازہ دھمکی کے بارے میں ایک نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کہا کہ اقوام متحدہ کا منشور بالکل واضح اور شفاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ادارے کے سبھی اراکین اختلافات کے حل کے لیے سفارتی راستے اختیار کریں۔ ایک اور نامہ نگار نے ٹرمپ کی دھمکی کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کی چیئر پرسن کے نام ایرانی مندوب کے مراسلے کا ذکر کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا سیکرٹری جنرل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں حل ہونا چاہیے، یا وہ خود کشیدگی کم کرنے میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں دوجارک نے کہا کہ سلامتی کونسل اور سیکرٹری جنرل دونوں ہی ایران امریکہ کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے دوبارہ امریکہ کا صدر بننے کے بعد 4 فروری 2025 کو ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھنے کے فرمان پر دستخط کرنے کے ساتھ دعویٰ کیا کہ ایرانی صدر کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکی حکام نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بے بنیاد دعووں اور دھمکیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بھی فوجی حملے کی دھمکی کے ساتھ مذاکرات کی دعوت دی ہے، جس کے جواب میں ایران نے واضح کر دیا ہے کہ دھمکی کے سائے میں مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ 30 مارچ کو این بی سی نیوز کے ساتھ انٹرویو میں ایک بار پھر فوجی دھمکی کا اعادہ کیا اور کہا کہ ایران نے سمجھوتا نہیں کیا تو اس پر ایسی بمباری کی جائے گی جو اس نے اس سے پہلے ہرگز نہیں دیکھی ہوگی۔ اس دھمکی کے بعد اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کی چیئر پرسن کے نام مراسلے میں اس دھمکی کو اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران اپنی عرضی سالمیت، قومی اقتدار اعلی اور اپنے عوام کے مفادات کے خلاف امریکہ اور اس کی پراکسی فورس صہیونی حکومت کی ہر جارحیت کا بہت سخت جواب دے گا، اور نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور صہیونی حکومت پر عائد ہوگی۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی تازہ بمباری میں درجنوں نہتے فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی فوج نے آج بدھ کی صبح سے ہی غزہ کے مختلف علاقوں پر وسیع بمباری شروع کر دی۔ ابلاغیاتی ذرائع نے بتایا ہے کہ آج کی بمباری میں درجنوں عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ بعض رپورٹوں میں آج صبح سے دوپہر تک شہید ہونے والوں کی تعداد 17 بتائی گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ میں فلسطینی محکمہ صحت نے منگل کی شام اعلان کیا تھا کہ 18 مارچ سے شروع ہونے والی صہیونی جارحیت کی دوسری لہر میں 1024 فلسطینی شہید اور 2542 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق صہیونی جارحیت کی نئی لہر میں شہید اور زخمی ہونے والوں میں بڑی تعداد معصوم بچوں کی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے بتایا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر دوبارہ بمباری شروع کرنے کے بعد سے کم از کم 322 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ یونیسیف نے اعلان کیا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی اور غزہ پر شدید فضائی اور زمینی جارحیت دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے کم 322 فلسطینی بچے شہید اور 600 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ غزہ پر صہیونی حکومت کے فضائی اور زمینی حملوں کی دوسری لہر کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ گزشتہ 10 دن کے دوران روزانہ 100 سے زیادہ بچے شہید یا معذور ہو چکے ہیں۔ یونیسیف نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں کی دوسری لہر میں زخمی ہونے والے زیادہ تر فلسطینی بچے بے گھر ہو گئے تھے اور انہوں نے عارضی خیموں یا تباہ شدہ گھروں میں پناہ لے رکھی تھی۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے مطابق جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں ناصر اسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ پر حملے میں بھی معصوم فلسطینی بچے شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی نے فلسطینی بچوں کی زندگی کسی حد تک محفوظ کر دی تھی، لیکن اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی ختم اور دوبارہ حملے شروع کیے جانے کے بعد اب ایک بار پھر فلسطینی بچے مہلک تشدد اور محرومی کے بھمر میں ڈوب گئے ہیں۔ واضح رہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ میں تقریباً 2 مہینے تک جنگ بندی جاری رہنے کے بعد 18 مارچ سے غزہ پر دوبارہ بمباری اور زمینی حملے شروع کر دیے۔ غزہ میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر دوبارہ وحشیانہ صہیونی حملے شروع ہونے کے بعد 1000 سے زیادہ نہتے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یمن نے کہا ہے کہ امریکہ نے ملک کے شمال مشرقی صوبہ حجہ پر بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صوبہ حجہ کا شہر وشا 3 بار امریکی بمباری کا نشانہ بنا ہے۔ تحریک انصار اللہ کے میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی حملے میں مغربی یمن کے صوبہ الحدیدہ کی آب رسانی کی تنصیبات پر بمباری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ المیادین ٹی وی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ امریکہ نے وشا شہر کے ایک میڈیکل سینٹر اور ایک اسکول کو نشانہ بنایا ہے۔ دریاسنا یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بحر احمر میں امریکی بحری بیڑے ٹرومین سمیت جارح اتحاد کے جنگی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ یمن کا کہنا ہے کہ علاقے میں امریکی اہداف کے خلاف ان کی کارروائیاں مزید شدت سے جاری رہیں گی۔ ہندوستان میں مرکزی حکومت نے مسلمانوں اور اپوزیشن جماعتوں کی تمام تر مخالفتوں کے باوجود وقف ترمیمی بل پارلیامنٹ میں پیش کر دیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے آج پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں حزب اختلاف کے ہنگاموں کے دوران وقف ترمیمی بل 2025 پیش کر دیا۔ انہوں نے بل پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ بل ان کے بقول خالصتاً وقف جائیداد کے انتظام سے متعلق ہے اور اس کے ذریعے کسی بھی مذہب کے امور میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی گئی ہے۔ کرن رجیجو نے کہا کہ یہ مندر یا مسجد کا معاملہ نہیں ہے بلکہ صرف وقف جائیداد کے انتظام سے تعلق رکھتا ہے جو متولیوں کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے اس بل پر ملک کے مختلف طبقات کے لوگوں سے وسیع مذاکرات کے بعد اپنی رپورٹ پیش کی اور اسی کی بنیاد پر یہ بل پیش کیا جا رہا ہے۔ آج پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے کانگریس پارٹی کے اراکین نے پارلیمان کی میٹنگ میں راہل گاندھی نے مشورہ دیا ہے کہ اس بل پر پارٹی کا موقف مضبوطی سے پیش کیا جائے۔ پاکستان میں بی این پی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق مذاکرات کی ناکامی کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی نے مستونگ میں دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ بی این پی اور حکومت پاکستان کے نمائندوں کے درمیان منگل کی رات مذاکرات کا ایک اور دور انجام پایا لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ترجمان نے بتایا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور مستونگ میں دھرنا جاری رہے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ گرفتار خواتین کی رہائی تک احتجاج اور دھرنا جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں لانگ مارچ کے بارے میں پارٹی کے اجلاس میں لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اس دوران بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مستونگ میں جہاں بی این پی کا احتجاجی دھرنا جاری ہے اور بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں انٹرنیٹ اور دوسری سروس انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل کر دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ کی یادگار دیوار لبریشن وار میموریل منچا کو گرا دیا گیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق یادگاری دیوار کو مقامی انتظامیہ کے حکم پر گرایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے ضلع لال منیر ہٹ میں قائم دیوار کو 1971 کی جنگ کی یادگار کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ اس یادگار دیوار پر 1950 کی زبان کی تحریک کا پس منظر، 7 مارچ کی تاریخی تقریر، جنگ آزادی، مجیب نگر حکومت کی تشکیل، آزاد سرزمین پر نئے سورج کا طلوع ہونا، آزادی کے جوش و خروش سے سرشار بہادر جنگجو، 7 عظیم ہیروز اور دیگر کئی تاریخی لمحات کو دکھایا گیا تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بنگلہ دیش نے یادگار گرائے جانے پر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ یادگار کو کچھ دن پہلے بنگلہ دیش کے یوم آزادی پر کپڑے سے ڈھک دیا گیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں افغان مہاجرین کے قیام، وہ افغان مہاجرین کے جو جن کے پاس آفیشیل ڈاکومنٹس پاکستان میں قیام کے حوالے سے یا نہیں ہیں، یا کسی بھی طرح سے وہ جو ہے غیر قانونی مقیم ہیں، وہاں پر تاریخ ختم ہو گئی اور اب کچھ علاقے جو ہیں وہ ان کے لیے محدود کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے اور ہر کچھ نہ کچھ سالوں بعد ایک فضا اس قسم کی پاکستان کے اندر بنتی ہے کہ افغان مہاجرین جو ہے وہ ان کو واپس ان کے وطن جو ہے وہ بھیجا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں افغان مہاجرین موجود ہیں اور کراچی سمیت خیبر تک کے علاقے کے اندر ہمیں ان کی آبادیاں جو ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں. صورتحال اس وقت حکومتوں کے درمیان کیا ہے اور پاکستان کیا سوچ رہا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب عرض کروں,
جی
تھوڑا سا میں اپنے سامعین کی خدمت میں کچھ اعداد و شمار افغان مہاجرین کے عنوان سے عرض کرتا چلوں, تاکہ احساس ہو کہ یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ جتنا یہ کہ ایک حکومت ایک فیصلہ کر لے, ایک وزیر یہ اعلان کر دے تو دوسرے دن لوگ جو ہیں وہ بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک پہنچ جائیں گے اور
ڈیڈ لائن دے دی جائے,
ڈیڈ لائن دی جائے اور مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیں, اس وقت دنیا کے اندر اگر پانچ بڑے ممالک ہیں کہ جہاں سے بہت زیادہ مہاجرین دوسرے ممالک میں منتقل ہوئے ہیں, اس میں پچھلے اگر 10 سالوں کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ شام کے اندر جو ہے وہ یہ مسئلہ رہا, اور اس کے اندر 6 ملین سے زیادہ جو ہیں وہ مہاجرین شام سے دوسرے ممالک میں منتقل ہوئے ہیں. اسی طرح اس کے بعد شام کے بعد وینزویلا کا نام آتا ہے جو عموماً ہمارے یہاں ذکر نہیں ہوتا, اس کا وہ بھی 4 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بھی امریکہ کے ڈسے ہوئے ہیں. یعنی اتفاق یہ ہے کہ شام بھی اسی سامراجی قوت کے ہاتھوں اور وینزویلا میں بھی اسی امریکی استعمار کے ہاتھوں جو ہے وہ تیسرا ملک ہے. یعنی افغانستان دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ مہاجر بھیجنے والا ملک ہے, یعنی جس کی وجہ سے دنیا کے اندر مہاجرین کی ایک جو ہے نا وہ بڑی تعداد جائی. اس کے بعد سوڈان, یعنی جنوبی سوڈان ہے, پھر میانمار ہے اس میں. لیکن
ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو ہمیں چونکا دیا, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ افغان مہاجرین کے اعتبار سے کہ شاید دنیا میں افغان مہاجرین ہی مہاجرین.
جی نہیں, جو دنیا کا ڈیٹا ہے وہ شام سب سے پہلے ہے, پھر وینزویلا ہے, اور پھر اس کے بعد افغانستان ہے. اچھا, افغانستان کے عنوان سے بھی اگر دیکھیں تو اس میں بھی مختلف ویریشنز رہی ہیں,
جی
نشیب و فراز رہے ہیں کہ کبھی ایک دم زیادہ تعداد ہو گئی, پھر کم ہو گئی. مثلا اگر ہم ماضی کی اس میں دیکھیں تو 90 کے عشرے میں ایک دفعہ جو ہے وہ, یعنی اگر آپ 1989 یا 1990 کے اندر آپ چلے جائیں تو اس وقت ایک بڑی تعداد, یعنی 5 ملین سے زیادہ کی تعداد ایک دم اس وقت جو ہے وہ مائگریٹ ہوئی افغانستان سے. جو حالات بھی تھے ان پہ اب لمبی بحث ہو جائے گی ہم, لیکن ایک دوسری ویو جو آتی ہے وہ 2023 کی وہ ویو ہے کہ جب دوبارہ طالبان اقتدار پہ آ کے قابض ہوتے ہیں, اس قبضے کے نتیجے میں اور 20 سالہ امریکی سامراجی اس قبضے کے بعد یہ جو صورتحال بنتی ہے, تو اس وقت پھر ایک بڑا ریلا جو ہے وہ افغانستان سے نکلتا ہے, اور اس کی جو اعداد و شمار ہیں وہ 64 یعنی تقریباً 65 لاکھ, یعنی 6.5 ملین آپ کہہ سکیں کہ ایک دم جو ہے نا اس علاقے سے, یعنی اس وقت نکلے, اور وہ پھر ان کا مین جو جسے کہتے ہیں نا اگلا اسٹیشن تھا وہ ایران یا پاکستان تھا.
جی
تو یہ 64 یا 65 لاکھ جو ہیں یہ منتقل ہوئے, تو یہ ایک پھر ایک ویو ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ ایران کے اپنے مسائل ہیں, اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا بھی ایسا ہے. پھر یہ جب لوگ منتقل ہوئے تو اس وقت جب یہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے نا کہ اس وقت جو ہے وہ رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ لوگوں کی جو باتیں چل رہی ہیں, تو اس وقت جو پاکستان کا ڈیٹا ہے, اور آپ نے بھی کہا کہ پورے ملک میں بھی وہ تقسیم ہے, تو اس وقت جو ڈیٹا حکومت پاکستان نے کیا ہے کہ اس میں سے یعنی 40% یا 41% جو ہیں وہ راولپنڈی اسلام آباد کے علاقے میں آباد ہیں, اور تقریباً اسی طرح پختونخوا کے اندر بھی 6 لاکھ 7 لاکھ, یعنی 1 ملین کے قریب لوگ یہاں پہ بھی موجود ہیں.
پنڈی اسلام آباد دونوں کو ملا
ہے, پنڈی اسلام آباد, بلکہ اگر آپ اس کو ٹوٹل پنجاب کر لیں تو پورے پنجاب میں اس وقت جو ہے وہ 18 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں افغان اس میں. اور اگر ہم اس ایریے میں چلے جائیں کہ جو جموں کشمیر اور کنٹرول لائن اور اس میں بھی تقریباً 4,317 کی تعداد جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اسی طرح سندھ کے اندر 72,745 رجسٹرڈ, یہ وہ میں کروں گی جو رجسٹرڈ ہیں. اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی 3,18,914 جو ہیں وہ موجود ہیں. اسی طرح اگر آپ باقی چھوٹے موٹے جسے آپ کہیں کہ جو سندھ کے یا اس میں دور دراز علاقوں میں بھی ہیں, کوئی یقیناً وہ اس فگر میں شامل نہیں ہے, لیکن یہ اوور آل جو ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے, اور اس پہ بڑے اچھے اچھے جملے آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں کہ ان میں سے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, ایران کی صورتحال بھی ایسے ہے کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو اپنے ملک کو جانتی نہیں ہے. یعنی اس وقت جو پاکستان نے جو ڈیٹا دیا ہے اس ڈیٹے کے مطابق اس وقت اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے,
یعنی کہ وہ بائی برتھ جو ہے وہ پاکستانی ہے.
ہاں ایسے ہی ہے, یعنی ان کی اکثریت جو اس وقت جو افراد ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 17 سال تک ہے. یعنی 17 سال کے مہاجر اکثریت میں اس میں, اور 18 سے 59 سال کے پھر اس کے بعد یعنی 59 سال سے نیچے والے بھی ہیں وہ بھی. تو اس انداز سے اگر دیکھیں تو یعنی ان لوگوں نے کہ جن کی عمریں مثلاً 17 سال سے نیچے ہیں تو ان کا وطن یہی ہے اب جس ملک میں وہ پیدا ہوئے ہیں. اگر 10-15 سال انہوں نے گزارے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس جگہ سے آئے ہیں کیونکہ وہ تو وہیں کی پیداوار ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک بڑا ایک انسانی بنیادوں پہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے کہ ایک بچہ جو جس جگہ پہ پیدا ہوا ہے اس نے 10-12 سال اس نے گزارے ہیں, دوسرے لفظوں میں اس نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی وہیں پہ حاصل کی ہوگی, اس کا جو شعور پختہ ہوا ہے تو اپنے اسی ماحول میں اس نے آنکھیں کھولیں, اسی ماحول میں اس نے پرورش پائی. اب وہ ایک 17 سال کا جوان ہے, 15 سال کا جوان ہے. اب آپ اس کو جب اپنے ملک میں بقول یعنی ایک اس فرد کے کہ اس طرح کے بچوں سے جب کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں واپس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے ملک میں ہیں. یعنی ان کے لیے جس جگہ کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے, اس میں ان کو کہا جائے کہ یہ تمہارا ملک ہے, تو یہ خود ایک بڑا کرائسس ہے کہ اس نسل کو جب آپ بھیجیں گے اور اگر جبری بھیجیں گے اور گن پوائنٹ پہ بھیجیں گے تو کیا اس نسل کے اندر کوئی رد عمل پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا, بالخصوص اگر ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ پہلے ہی امن نہیں ہے, پہلے ہی سیکیورٹی نہیں ہے, پہلے ہی وہاں پہ تعلیم کے مسائل ہیں, پہلے ہی وہاں کا ماحول ایک خاص قسم کا جبر کا ماحول ہے, وہاں پہ بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے, وہاں پہ جو کلچر ہے وہ بہت ہی مخصوص کلچر ہے اسی علاقے کا کہ جو کہیں دوسرے علاقوں میں نہیں ہوتا. تو یہ جو اسلام آباد میں مثلا مثال دیتے ہیں, اسلام آباد میں پیدا ہونے والا, راولپنڈی میں یا مثلا کراچی کے اندر یا لاہور کے اندر, یہ اب جب جائے گا وہاں پہ کسی افغانستان کے دور دراز علاقے میں تو وہ بچہ وہاں پہ مس فٹ ہوگا یا فٹ ہوگا, یہ ایک سوال ہے کہ جو یقیناً اس وقت سب کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے. البتہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہرحال ان ممالک کے لیے بھی مسائل ہیں جن ممالک میں یہ مثلا اگر آپ کسی ملک کو کہیں کہ وہاں پہ 7 ملین 8 ملین افراد موجود ہیں تو 7-8 ملین افراد اس ملک کی اقتصاد پہ ایک اثر تو چھوڑ رہے ہیں. اب وہ اثر آیا جو عالمی ادارے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین کی مدد کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں, اگر وہ اس انداز سے اتنی مدد کر رہے ہیں کہ اس ملک پہ دباؤ نہیں ہے تو پھر تو اس ملک سے شکوہ نہیں ہے. لیکن اگر سالیانہ 35 یا 40 ڈالر دیے جاتے ہیں کسی ایک افغان مہاجر کی اس کے لیے کہ یہ جناب عالمی ادارہ دے رہا ہے, تو 50 یا 40 بھی نہیں ہے, 34 یا 35 کا فگر ہے کہ وہ پر سٹیزن یعنی پر مہاجر جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو دیتا ہے. ایران کے بھی اسی طرح کی
ڈاکٹر صاحب, یہ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے طالبان کی, وہ اپنے شہریوں کو مثلا وطن کی آغوش میں لانے کے لیے کیا اقدام کر رہی ہے, یا یہ وہ بھی جو ہے یہ چاہ رہی ہے کہ مثلا یہ منتقلی کا عمل جو ہے وہ انجام نہ پائے؟
دیکھیں ایک تو یہ کہ آفیشیل بیان ہوتے ہیں, آفیشیل تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قبول نہیں کرتے, وہ تو جو حکومتی سرکاری بیانات آئیں گے وہ یہی آئے گا کہ ٹھیک ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کو مرحلہ وار کیا جائے, اس کو جو ہے وہ عزت اور احترام کے ساتھ ان کو واپس بھیجا جائے. لیکن حقیقی صورتحال یہ ہے کہ جو ملک خود اقتصادی لحاظ سے اس وقت ایک ایسی مشکل کا شکار ہے کہ اگر وہ نظام باقاعدہ چل پڑے بغیر بیرونی مدد کے, چونکہ ابھی بھی اس حالت میں بھی کہ جو بظاہر امریکہ چھوڑ کے گیا ہے, اب بھی امریکہ کی طرف سے اور عالمی اداروں کی طرف سے افغانستان میں مدد آ رہی ہے, وہ کیسے آ رہی ہے وہ ایک خود ایک سوال ہے, اور کیسے خرچ ہو رہی ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے ایڈ آ رہی ہے. اب ایک ایسا ملک ہے جس کا اپنا کوئی اقتصادی نظام ہی نہیں ہے, جس کی اپنی کوئی صنعت نہیں ہے, جس کے پاس اپنے کوئی آمدن کے ذرائع نہیں ہے, وہ کیسے ایک دم 10 سے 15 ملین، یعنی اگر ایران اور پاکستان دونوں کو ملا لیا جائے تو کم از کم 10 ملین تو بنیں گے، کم از کم کی بات کر رہا ہوں، 10 ملین کو فوری طور پہ ایڈجسٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لہذا سرکاری طور پہ بے شک وہ کہیں گے یہ ہمارے شہری ہیں، یہ ان کی اپنی سرزمین ہے، یہ واپس آئیں، لیکن ابھی تک جو موصولہ اطلاعات ہیں کہ کوئی ایسے کیمپ نہیں ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہیں کہ جو باہر سے آنے والے لوگوں کو عارضی طور پہ دی جائیں، جہاں پہ وہ عارضی طور پہ رکیں، اس کے بعد پھر یہ نہیں، آپ دیکھیں نا جو 30 سال پہلے 40 سال پہلے 20 سال پہلے گیا ہے تو وہ تو اب اس کا کوئی گھر تو نہیں ہوگا نا۔
جب پاکستان کی طرف سے بھی کوئی سنجیدگی اس حوالے سے کہ بھائی بالکل ٹھوس قسم کی پالیسی بنا لی گئی ہے، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔
دیکھیں پاکستان میں جو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے اور بیوروکریٹس اور یہ لوگ بناتے ہیں نا، وہ تو صحیح بنا لیتے ہیں، وہ تو جمع تفریق اعداد و شمار جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اسی طرح اعداد و شمار ان کے سامنے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اعداد و شمار اور پیپر کے اندر ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ویسے ہو جائے گا، لیکن جو فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ 1000 لوگوں کو بھی منتقل کرنے کے لیے کتنے مسائل جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، کہاں پہ ملینز۔ پھر یہ تو ہے وہ وسائل اور امکانات اور وہ سنجیدگی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آیا حکومت اپنے وسائل اس پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس وڈرال کہیں یا اس کو واپس بھیجنے کا جو عمل ہے اس کے لیے بھی ایک بڑا بجٹ چاہیے،
کیونکہ بعض بین الاقوامی اداروں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان تجدید نظر کرے اپنے فیصلے میں۔
جی جی، وہ تو خود افغان حکومت کی طرف سے بھی آیا کہ اس کو مرحلہ وار کریں، اس کو یہ کریں، یہ تو ایک انسانی بنیادوں پہ ہر طرف سے بات آ رہی ہے اور ہے بھی صحیح کہ اس کو کسی طریقے سے مینج کرنا چاہیے، لیکن ایک تو پاکستان کے جو انتظامی ادارے ہیں ان کی اتنی تیاری نہیں ہے جتنے ان کے اخباری بیانات میں تاثر مل رہا ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں کو پورے پاکستان سے اکٹھا کر کے بھیجنا ہے، اس بھیجنے کا کیا سٹائل ہوگا کہ آپ نے ایک علاقے سے اکٹھے کرنے، وہاں سے کسی بڑے کیمپ میں لے کے جانا ہے، اس کیمپ کے بعد انہوں نے ان کو آپ نے بارڈر پہ یعنی اس طرف چھوڑنا ہے، آیا ہر شہر کے اندر ہر صوبے کے اندر اتنے بڑے بڑے کیمپس، چونکہ ہم نے تعداد بتائی ہے لاکھوں میں لوگ ہیں، یعنی لاکھوں کے لوگوں کو جب آپ منتقل کرتے ہیں آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا اتنا اچھا نظام ہونا چاہیے، آپ کے پاس ان لوگوں کو سٹے دینے کا کہ اچھا انتظام ہونا چاہیے، پھر اس کے ساتھ جو اس کی دیگر مشکلات ہوں گی وہ اپنی جگہ پہ ہیں کہ اس کے بعد، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا رسک ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر ان کو بھیج دیا جاتا ہے تب بھی پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی پولرائزیشن ہے وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے، یعنی اس وقت بعض مذہبی جماعتیں بالکل حامی نہیں ہیں اس کی، وہ اس کو ایک اسلامی نقطۂ نگاہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے بھائی ہیں اور یہ ہمارے پاس انہوں نے پناہ لی ہے، تو ہم ان کو اس طرح دھمکی سے زور سے اور طاقت کے اس بلبوتے پہ نہیں بھیج سکتے۔ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے بھیجنا چاہیے تو اپوزیشن جان بوجھ کے کہے گی کہ نہیں بھیجنا چاہیے، یا
اس کے لیے فریم ورک بنایا جائے،
اعتراض اس نے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا،
یہ ایک مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کے لیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سمن، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیریت سے ہوں قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے
سامعین ابھی آپ پروگرام معاف کیجیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے سامعین آج ایران میں نیچرل ڈے منایا جا رہا ہے اس حوالے سے خصوصی پروگرام آپ سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں Thank you.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال
مبارك مبارك عيدتون مبارك 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 روزتون مبارك
سامعین عید نوروز کے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کے پروگرام میں ہم ایران کے صوبہ خراسان میں رائج عید نوروز کی کچھ رسومات کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔
سامعین ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ خراسان کے ثقافت دوست لوگ بھی دوسرے ایرانیوں کی طرح قدیم عید نوروز کے آداب و رسوم میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ عید نوروز سے چند ہفتے پہلے ہی اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیتے ہیں، نئے ملبوسات تیار کرواتے ہیں، سبزہ بوتے اور سمنو آمادہ کر کے اس قومی جشن کی تیاریاں کرتے ہیں۔ خراسان میں جشن نوروز کی رسومات میں ایک دوسرے سے محبت، باہمی بھائی چارہ اور بڑوں بزرگوں سے ملاقاتیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ اب بھی عید کے ایام میں چھوٹے بچے اپنے بڑوں سے عیدی لیتے ہیں۔ عید کے پہلے دن بڑے بزرگ اپنے گھر میں ہی ٹھہرتے ہیں اور ان کے بیٹے بیٹیاں ان سے ملنے جاتے ہیں۔
شهر خونه پیچیده دوباره باز دعا کنیم، خدا را باز صدا کنیم، با امید سال خوبی همه شکر خدا کنیم، مبارک مبارک عیدتون مبارک، مبارک مبارک نوروزتون مبارک،
موسیقی شاد شادی دنبالش میاد، سفره هفت سینه ما گرمی عیدم میخواد، مبارک مبارک عیدتون مبارک، مبارک مبارک دو روزتون مبارک،
عید نوروز کی ایک رسم جو عموماً شمالی خراسان کے لوگوں میں نظر آتی ہے جوشوارا کے نام سے تیار کیا جانے والا آش ہے۔ اس آش کی تیاری میں بہت محنت اور وقت لگتا ہے۔ اس علاقے کی خواتین پہلے گندھے ہوئے آٹے کو پتلا کر کے پتوں کی طرح کے اس کے ورق بنا لیتی ہیں۔ اس میں پیاز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، مسالہ جات اور پکی ہوئی دال اور مٹر ڈالتی ہیں۔ بعض خواتین اس میں گوشت اور اخروٹ بھی شامل کر لیتی ہیں اور اسے مثلث یا مستطیل بناتی ہیں۔ اس کے بعد اسے پکنے کے لیے گرم پانی میں رکھ دیتی ہیں، پھر اس میں کشک ڈالتی ہیں۔ اس آش کو سال کے پہلے دن دوپہر کے وقت گھر کے سارے افراد مل کر کھاتے ہیں۔ اس موقع پر گھر کے افراد میں جو ایک دوسرے سے محبت اور خوشی و مسرت نظر آتی ہے وہ پورے سال برقرار رہتی ہے۔
سامعین، ایرانیوں کے ہاں روٹی کو خاص تقدس حاصل ہے، سب اسے برکت، رزق اور روزی کی علامت سمجھتے ہیں۔ خراسان خصوصاً اس صوبے کے دیہاتوں میں یہ رسم ہے کہ تحویل سال سے دو تین دن پہلے بہت سی روٹیاں پکا لی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تحویل سال کے موقع پر ہر گھر کا دسترخوان روٹیوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح نئے سال میں ان کے گھروں میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ خراسان کی خواتین عید نوروز سے پہلے اپنے گھروں میں مختلف طرح کی مقامی روٹیاں پکاتی اور مٹھائیاں تیار کرتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان ایام میں روٹی باہر سے نہیں خریدنی چاہیے۔
خراسان، خصوصاً شمالی خراسان میں ایک بہت ہی پسندیدہ رسم ہے جسے الفا کہا جاتا ہے۔ یہ رسم تحویل سال سے ایک دن پہلے ادا کی جاتی ہے۔ سال کے آخری دن کو بھی الفا کہا جاتا ہے۔ اس دن خراسان کے لوگ ایسے گھروں میں جاتے ہیں جن کے کسی پیارے کو ان سے بچھڑے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ سبزہ اور سمنو لے کر جاتے ہیں اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی مغفرت اور لواحقین سے غم و اندوہ دور ہونے کی دعا مانگتے ہیں۔ جنوبی خراسان میں الفا کی رسم دو دن تک ادا کی جاتی ہے۔ سال کے آخری دن الفا کوہن یا قدیم الفا کے نام سے یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس دن لوگ اپنے مرحومین کی قبور پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں، جبکہ الفا کے دوسرے دن جو نئے سال کا پہلا دن ہوتا ہے، لوگ مساجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور عبادات انجام دینے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹتے اور بڑوں سے ملنے جاتے ہیں۔ الفا ایک خاص رسم ہے جس میں مرحومین کو بھی یاد رکھا جاتا ہے اور زندہ افراد سے بھی ملاقاتیں کی جاتی ہیں۔
جشن نوروز کی ایک خوبصورت رسم دسترخوان ہفسین ہے۔ دسترخوان ہفسین ایرانی نوروز کا ایک خوبصورت جلوہ ہے۔ تحویل سال کے موقع پر سارے ایرانی اپنے گھر کے افراد کے ساتھ اس دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ رنگ برنگ کا یہ دسترخوان روشنی اور برکت کی علامت کے طور پر تمام ایرانیوں کے گھروں میں بچھایا جاتا ہے۔ خراسان کے لوگوں کے ہاں اس کی اپنی ہی خوبصورتی ہوتی ہے۔ وہ سال شروع ہونے کے موقع پر آگ میں اس فن ڈالتے اور ہر کمرے میں چراغ یا شمع جلاتے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں سفید دسترخوان بچھاتے ہیں، اس پر دو روشن چراغ یا شمع، قرآن کریم اور آئینہ رکھتے ہیں۔ آئینے کے سامنے گندم کے چند دانے بکھیرتے ہیں اور آئینے کے اوپر ایک انڈا رکھتے ہیں جو تحویل سال تک گھومتا رہتا ہے۔ خراسان کے باشندوں کے دسترخوان پر اس کے علاوہ کامیابی کی نیت سے شہد کا برتن، جبکہ نعمت کی فراوانی کی علامت کے طور پر پتھروں پر پکائی جانے والی روٹی جسے نان سنگک کہا جاتا ہے رکھی جاتی ہے۔ تندرستی اور برکت کی علامت کے طور پر ہفسین ٹرے بھی خراسان کے لوگوں کے دسترخوان ہفسین کی زینت بنتی ہے۔ خراسان کے باشندے دسترخوان ہفسین بچھانے کے بعد اس کے ایک کونے میں پانی سے بھرا ایک پیالہ بھی رکھتے ہیں۔ اس پانی میں سبزے کی چند چھوٹی چھوٹی شاخیں اور ایک کینو ڈال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس دسترخوان پر سبزی پلاؤ اور مچھلی سے بھری ایک پلیٹ بھی رکھتے ہیں۔ پھر وہ کمروں کے تمام دروازے اور چاولوں کی بوریاں کھول دیتے ہیں۔ وہ دعا پڑھنے اور صدقہ دینے کے بعد تحویل سال کے منتظر رہتے ہیں۔ ایران کے اس علاقے کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر سال کا پہلا دن ہفتہ ہو، جیسا اس سال ہفتہ ہی ہے، تو وہ اسے بابرکت سمجھتے ہیں۔ اس دن لوگ شہر سے باہر چلے جاتے ہیں اور سورج غروب ہونے تک سبزہ زاروں میں ٹھہرتے ہیں۔
شدی که به جان آمدی، زندگی خوشتر است